أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کے خطبے کا موضوع تو اور ہے لیکن اس وقت پہلے مجھے ایک چھوٹی سی غلطی کی درستی کروانا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نصیحت کا ذکر میں نے ان الفاظ میں کیا تھا، سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو. تو ایک دوست نے توجہ دلائی ہے کہ اصل الفاظ میں جھوٹوں کی طرح نہیں بلکہ جھوٹے کی طرح ہے، اس لیے جو الفاظ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہیں وہ منوان اسی طرح بیان ہونے چاہیے. تحریر میں تو چونکہ چھپے ہوئے ہیں اس لیے کسی مستقل غلطی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر بعض لوگ تحریریں نہیں پڑھتے، ان کی اطلاع کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ لفظ جھوٹوں نہیں بلکہ جھوٹے کی طرح ہے، بس سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو. اب ہم سال کے آخری لمحات میں داخل ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں بلکہ 1994 کا سال قریب الاختتام ہے، ایک دن بیچ میں رہ گیا ہے اور پرسوں سے انشاءاللہ نئے سال کا آغاز ہوگا. جب سال ختم ہو رہا ہو اور نیا سال چڑھ رہا ہو تو تباً دنیا میں اس جوڑ کو خاص طریق پر منایا جاتا ہے، اور بغیر محسوس کیے اس وقت کو گزرنے نہیں دیا جاتا. مختلف رنگ میں لوگ اپنے رد عمل دکھاتے ہیں. بعض لوگ تیاریاں کر رہے ہیں کہ جب اگلے سال کا دن چڑھے گا اس جوڑ کے وقت پھر وہ کثرت سے شراب نوشی کریں گے، عیش و عشرت کے تمام سامان جو پہلے سے مہیا کیے جاتے ہیں ان سے وہ محظوظ ہوں گے اور لذت یاب ہوں گے، اور بہت سی ایسی بے حیائیاں اس وقت سے وابستہ ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں ایک آزاد قوم بھی نہیں کرتی. بس ایک یہ بھی رد عمل ہے. ایک عمومی ہر طرف یہ رد عمل دکھائی دیتا ہے کہ اخبارات میں اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر سال کے اہم واقعات، کامیابیاں بھی اور ناکامیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سال سیاسی لحاظ سے کیسا گزرا، فلان لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے کیسا گزرا، کون سے اہم واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں. ایک اور رد عمل جو ہونا چاہیے، بعضوں میں ہوتا ہے مگر اکثر میں نہیں، وہ انفرادی جائزہ ہے، اور یہ رد عمل سب سے زیادہ اہم ہے اور معنی خیز ہے. جہاں تک سال کے آ کر گزر جانے کا تعلق ہے، یہ تو ایک وقت کا بہتا ہوا دریا ہے، اس میں جہاں بھی آپ لکیر کھینچیں اسے ایک اہم لمحہ قرار دے سکتے ہیں، مگر جو بہتے ہوئے دریا ہوتے ہیں ان کے درمیان درخت جوڑ تصوراتی ہی ہیں، اور محض مبارکباد دے دینا کہ پہلا سال گزر گیا، نیا سال چڑھا، ایک فرضی سی بات ہے جس میں کوئی گہری حقیقت نہیں ہے، کوئی عقل کی بات ایسی نہیں کہ جس کے متعلق جماعت کو مشورہ دیا جائے کہ سب مبارکبادیں دو. مبارکباد دل سے نکل آتی ہے تو نکلنے دو بے شک، کوئی حرج نہیں، مگر وہ مقصد کو پورا کرنے والی نہیں. مقصد کو پورا کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سال کا جائزہ ہر فرد اپنی انفرادی حیثیت سے، اپنی صورتحال، اپنے دل کی کیفیات پر غور کرتے ہوئے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کون سے ایسے عظیم انقلابی لمحات تھے، نیکی کے مواقع تھے، جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی کیفیت بدل سکتا، روحانی کیفیت تبدیل کر سکتا تھا اور رستے بدل کر بہتر رستوں پر گامزن ہو سکتا تھا، اور کون سے ایسے مواقع تھے جو اس کے لیے نیکیوں کو گنوانے والے تھے اور واضح طور پر بدیوں میں مبتلا کرنے والے تھے، جس آواز کو اسے رد کرنا چاہیے تھا اس آواز کو رد نہ کر سکا اور ان غلط رستوں پر گامزن ہو گیا. یہ جو واقعات ہیں تو روز مرہ ہر انسان کی زندگی میں صبح سے شام تک ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر بعض واقعات نمایاں ہو کر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ زندگی کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ایسی بحث نہیں ہے جسے قومی اور اجتماعی طور پر اٹھایا جائے اور آمد و ناس میں زیر بحث لایا جائے، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم رد عمل یہی ہے جو انسان کو وقت کے ایک حصے کے گزرنے کے بعد دوسرے حصے کے آغاز کے جوڑ پر دکھانا چاہیے، اور یہ اچھا مفید ایک انسانی زندگی میں اچھی مفید روایت پیدا کرنے والی بات ہوگی. یعنی اسے اگر مستقل اختیار کر لیا جائے تو ایک اچھی روایت ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میری امت میں اچھی روایات قائم کرے گا، ان پر عمل کرنے والا اور پھر ان روایات سے فائدہ اٹھا کر آگے بات پہنچانے والا، جب تک بھی ان روایات پر عمل ہوتا رہے گا اس وقت تک اس روایت کو جاری کرنے والے کو ان سب کا ثواب پہنچے گا جو اس نیک روایت کو قائم کر کے، یعنی اس نیک روایت سے استفادہ کرتے ہوئے پھر اسے آگے بڑھاتے ہیں. بس یہ ایک ایسی روایت ہے میں سمجھتا ہوں جسے اگر ہم اپنی جماعت میں جاری کریں تو محض سرسری مبارکبادوں سے، اور جیسا کہ ہمارے ہاں مختلف رواج ہیں، بس پیدائش ہوئی ہے تو برتھ ڈے پہ بہت مبارکباد دی، کہیں وہ پارٹیاں منائی جاتی ہیں، کارڈز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، ان کے مقابل پر یہ روایت دو طرح سے منائی جا سکتی ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں. اول یہ کہ جب سب دنیا پر ایک سال غروب ہوتا ہے اور ایک اور سال طلوع ہوتا ہے، اس وقت اپنے نفس کا انسان جائزہ لے، اپنے ماضی پر نگاہ رکھ کے اپنے اس سال کی ماضی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، کچھ فیصلے کرے کہ آئندہ جب اس قسم کے امتحان درپیش ہوں گے تو یہ غلطیاں میں نہیں کروں گا، اور روحانی طور پر جو اس نے کوشش اور جد و جہد کی اس جد و جہد پر بھی نظر ڈالے اور اس کے ماحصل کو بھی دیکھے. مثلاً دعوت اللہ پہ زور ہے تو ہر آدمی اپنے نفس میں غور کر سکتا ہے کہ میں نے انفرادی طور پر اس میں کیا حصہ لیا ہے، کیا دوسروں کی کوششوں کا پھل دیکھ کر ہی لذت محسوس کر رہا ہوں یا خود مجھے بھی کچھ توفیق ملی ہے، خدا نے مجھے بھی کوئی روحانی اولاد عطا کی ہے. یہ سوچ گہری ہونی چاہیے، معنی خیز ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس سوچ کا ایک اور سلسلہ جاری ہونا چاہیے کہ میں آئندہ سال کیا ایسا پروگرام بناؤں کہ سال کے بعد پھر کہیں دوبارہ یہ پچھتانا نہ ہو. جیسا کہ بعض شعراء نے اس قسم کے مضمون کو اپنے شعروں میں بڑی عمدگی سے باندھا ہے، مثلا بعض اشعار میں یہ ملتا ہے، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، اور اس مصرے کی تکرار ہوتی ہے کہ ہر دفعہ بہار آنے سے پہلے تمنا ہوتی تھی کہ بہار میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مگر نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، اور بہار کے آخر پر انسان مڑ کے دیکھتا ہے تو حسرت سے کہتا ہے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انسانی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی ہے کہ اے غافل, تو اپنی عمر پر نگاہ ڈال کر غور کر, یہ نہ ہو کہ خدمت قرآن سے آری ہی اس دنیا سے سفر کر رہا ہو اور یہ احساس بہت دیر میں پیدا ہو کہ میں پیدا ہوا, بڑا ہوا, اللہ تعالیٰ کے احسانات سے فائدے اٹھائے, اچھی زندگی گزر گئی, مگر خدمت قرآن کی توفیق نہ ملی. بس ہر شخص کی سوچ کے مطابق ان زندگی کے جوڑوں پر جہاں ایک دور دوسرے دور میں داخل ہو رہا ہوتا ہے, انسان کو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں, مختلف قسم کے تصور اس کے دل سے ابھرتے ہیں, اور سب سے اچھا وہی ہے تصور جو خدا کی طرف مائل کرنے والا ہو, جو نیکیوں کی طرف توجہ دلانے والا ہو. آئندہ سال اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو. بس اس پہلو سے میں اگرچہ عام دنیا کے دستور کے مطابق بھی سب جماعت کو, سب عالمگیر جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ سب کے لیے یہ نیا سال مبارک فرمائے, لیکن خصوصیت کے ساتھ اس نصیحت کو پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کرتا ہوں کہ ابھی جو وقت باقی ہے اس میں اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہوئے, غور و فکر کرتے ہوئے ایسی باتیں اس رنگ میں سوچیں کہ آپ کے دل میں آئندہ کے لیے بہتر زندگی گزارنے کی تحریک پیدا ہو. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اپنے نفس کا جائزہ ہے, یہ انشاءاللہ تعالی جماعت کے اندر بہت سی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا موجب بنے گا. ہر شخص کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے, ورنہ جماعتی نصیحتیں جب کی جاتی ہیں کہ فلاں کام کرو تو ساری جماعت, منحصر جماعت, اپنے آپ کو ایک وجود سمجھتی ہے. اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے, آپس کے تعلق ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک بدن کے اعضاء کے ہوں, لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ باقیوں نے جب کر لیا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے. جماعت منحصر جماعت یہ کام کر ہی رہی ہے, ہم نے آواز پر لبیک کہہ دی اور اچھے نتائج پیدا کر لیے. یہ سوچ ایک اچھی بات کا منفی پہلو ہے, یعنی ساری جماعت کا ایک بدن کا جز, ساری جماعت کا یہ احساس کہ ہم ایک ہی بدن کے مختلف حصے ہیں اور ایک کی خوشی دوسرے عضو تک منتقل ہونا اس بدن کی زندگی کی علامت ہے, اسی طرح ایک کا غم دوسرے عضو بدن تک منتقل ہونا بھی اس کی زندگی ہی کی علامت ہے. مگر یہ سوچ اگر باشعور ہو اور تقویٰ کے ساتھ ہو تو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے. ہر عضو بدن کو یہ احساس ہوگا کہ میرے بدن نے جو کچھ حاصل کیا, میرا اس میں کیا حصہ تھا, میں کیوں نہ اپنا حصہ ڈالوں. اور یہ سوچ منفی نتیجے بھی پیدا کر سکتی ہے. جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بہت بڑا اور خوبصورت تالاب میں نے بنوایا ہے اس کا افتتاح ایسے ہوگا کہ ہر شخص دودھ کا ایک لوٹا بھر کے یا کوئی ایک برتن بھر کے وہ اس میں ڈالے, اور حساب دان بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا دودھ ہے کہ اس دن اگر لوگ ایک ایک برتن جو پیمانہ اس نے بیان کیا وہ خود استعمال کرنے کی بجائے اس تالاب میں ڈال دیں گے تو دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسا تالاب, ایسے تالاب کا افتتاح ہوگا جو دودھ سے بھرا ہوا ہو اور جنت کی یاد دلاتا ہو. بڑا خوبصورت خیال تھا, اور اعلان ہوا اور معلوم ہوا کہ ہر طرف تیاریاں ہو رہی ہیں, لیکن ہوا یہ کہ ہر شخص نے یہی سمجھا کہ ہم بھی تو قوم کا حصہ ہی ہیں. سب قوم جب لوٹے ڈالے گی تو اس کی خوشی میں ہم بھی شامل ہوں گے, لیکن کیا ضرور ہے کہ ہم بھی لوٹا لے کر جائیں؟ چنانچہ کوئی بھی نہیں گیا. اور ہر ایک یہ سمجھتا رہا کہ دوسری کی خوشیوں میں ہم شامل ہو جائیں گے اور وہ فخر جو ساری قوم کو حاصل ہوگا آخر ہم بھی تو اس کا حصہ ہیں. اور اس کا افتتاح ایسے ہوا کہ خالی تالاب تھا, نہ پانی کا قطرہ نہ دودھ کا قطرہ. تو سوچیں ایک ہی طرح کی ہوں مگر ذرا سی کروٹ بدلیں تو اچھی سوچیں بری سوچوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اچھے نتائج کی بجائے مزہ کا خیز نتائج ہاتھ آتے ہیں. تو اس پہلو سے بعض ایسی سوچیں ہیں جن کا ہر فرد کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اور اجتماعی نیکیوں میں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. ہر فرد کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے, اور اس پہلو سے آپ سوچیں کہ آپ نے اس سال میں اپنا حصہ کیا ڈالا تھا. کسی پہلو سے آپ کو خوشخبری ملے گی, آپ کہیں گے ہاں الحمدللہ پہلے مجھے مالی قربانی کی توفیق نہیں ملا کرتی تھی, اب یہ مل گئی. کسی اور پہلو سے بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے کہ میں پہلے نمازیں کم پڑھتا تھا, اب میں پڑھنے لگ گیا ہوں. چنانچہ اس خوشی میں وقتاً فوقتاً لوگ مجھے بھی شامل کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا کہ پہلے میں نماز سے غافل تھا, آپ کا فلاں خطبہ دہرایا جا رہا تھا, وہ سنا اور اس کے بعد میرے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت نماز شروع کر دی ہے, اور اس کے بعد نماز چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا. تو اس خوشی میں مجھے بھی شامل کرتے ہیں. مگر یہ ہر فرد کا کام ہے کہ عبادت میں شامل ہو, پھر اجتماعی طور پر قوم عبادت کرنے والوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے, جس کا ہر قطرہ خدا کی عبادت سے سرشار ہو. جس قوم کا یعنی ہر ذرہ ہر جز, اس کی اجتماعی شان بہت بلند ہو جاتی ہے, اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہو جاتا ہے. بس اس پہلو سے جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مراد یہ نہیں کہ ساری جماعتیں سوچیں کہ اس دفعہ ہم نے وقف جدید کا چندہ کتنا دیا تھا, تحریک جدید کا کتنا دیا تھا. دیا تو تھا مگر سب نے تو ویسا نہیں دیا, بعضوں نے کم دیا مگر بڑی قربانی کے ساتھ دیا, بعضوں نے زیادہ دیا مگر کم قربانی کے ساتھ دیا. اس لیے یہ اجتماعی سوچ کا محل ہی نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر غور ہو سکے, یہ انفرادی سوچ کا محل ہے, انفرادی سوچ کی باتیں ہیں. ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ اپنا جائزہ لے اور پھر خود ہی نتائج اخذ کرے, کسی اور کو نہ بتائے. اگر کمزوریاں ہیں تو اپنے تک محدود رکھے, اللہ تعالیٰ سے پردہ پوشی چاہے, اور خدا کے حضور ہی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے پردہ پوشی کی بھی دعا کرے, اور آئندہ ان خطر بدیوں سے بچنے کے لیے بھی توفیق مانگے. بس یہ جو لمحات ہیں سال کے آخر کے, یہ انہی سوچوں میں صرف ہونی چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر واقعتاً ہر فرد جماعت ان اہم پہلوؤں سے جن جو ان میں سے چند کی میں نے نشاندہی کی ہے اپنا جائزہ لیں گے, تو آئندہ سال کے لیے جماعت کو بہت سے ایسے کارکن مہیا ہو جائیں گے جو پہلے مہیا نہیں تھے. اب تبلیغ کا معاملہ ہے, میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ابھی تک بھی میرے نزدیک جماعت کی اکثریت ایسی ہے جو داعی اللہ نہیں بن سکی. ابھی تمنائیں دلوں میں کروٹ لے رہی ہیں, اور زمین تیار ضرور ہو رہی ہے, وہ نظر آ رہا ہے, لیکن ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے بھی حصہ ڈال دیا. بس ان باتوں کو بار بار یاد کرانے کے نتیجے میں جو انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے اور خود اپنی نگرانی کرتا ہے, اور اس کو اندر سے ایک نصیحت کرنے والا میسر آ جاتا ہے, وہ پھر نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے. میں نے بارہا اس مضمون پر غور کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا ذکر فین نفات ذکرہ, کہ نصیحت کر, نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں بہت سی حکمتیں مجھے ہر دفعہ دکھائی دیں, اور خاص طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مضمون سمجھ آتا ہے, ورنہ نہیں آتا. ایک اور حکمت جو مجھے اس میں دکھائی دی جس کا پہلے میں ذکر نہیں کر سکا, وہ یہ ہے کہ وہ ناسے جس کی نصیحت پہلے اس پر کارگر ہو, اس کی نصیحت دوسروں پر ضرور کارگر ہوتی ہے. وہ ایک عالم باعمل بن جاتا ہے, جو بات کہتا ہے وہ کرتا ہے. اور جو کرتا ہے اس کی باتوں میں ایک عظیم طاقت پیدا ہو جاتی ہے. بس آدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ ہے وہ ہر اس شخص کی ذات میں پورا نہیں ہوگا جو ان صفات میں جو ایسی نصیحت کے لیے ضروری ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہا. بس ادنا سوچ کے ساتھ ایک سرسری فکر کے ساتھ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ بسا اوقات دل میں اعتراض اٹھتے ہیں یہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے فذکر نفعت الذکرا, ہم تو نصیحتیں کرتے ہیں ہمارے بچوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ کیا قانون ہے کہ نصیحت کر ضرور اثر ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ضرور اثر کرتی تھی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ وہ نصیحت کا اثر فوراً دکھائی دینے لگتا ہے, بعض دفعہ وہ دلوں میں کچھ تحریکات پیدا کر دیتا ہے جن کے پوری طرح پنپنے اور اپنے اندرونی لحاظ سے پختگی حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. لیکن کچھ استثناء بھی ہیں, ان استثناءات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے اور وہ ہیں سواؤن علیہم آنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نصیحت اثر تو کرتی ہے, ضرور کرے گی, مگر ان دلوں پر کرے گی جن پر ابھی تالے نہیں پڑے, ان دلوں پر پڑے گی جن پر اللہ کی مہر نہیں لگی, ان پر نصیحت اثر کرے گی جو یہ فیصلہ نہیں کر چکے کہ سواؤن علیہم آنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ فیصلہ ہے ہم نے ایمان نہیں لانا. ان لوگوں کے لیے تیری نصیحت برابر ہے جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں, ان کو چاہے سنائے چاہے نہ سنائے ان کے لیے بات برابر ہے. تو یہ استثناءات بھی ہیں مگر ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے واضح طور پر. ان استثناءات کو چھوڑ کر یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکیر ہی تھی, آپ کا ذکر کرنا ہی تھا اور آپ کا نصیحت کرنا تھا جس نے دیکھتے دیکھتے عرب کی کایا پلٹ دی, ایک عظیم روحانی انقلاب برپا ہوا. بس اس پہلو سے ہمیں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے انداز سیکھنے چاہیے. اور اس آج کی اس گھڑی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت میں جو طاقت پیدا ہوئی ہے, میں نے غور سے یہ مضمون بھی سیکھا ہے کہ اس لیے تھی کہ آپ سب سے اول اپنے مذکر تھے اور اپنے نفس پر آپ کی نصیحت کو پورا غلبہ حاصل تھا, ایک ایسا قوی غلبہ تھا کہ نفس کی مجال نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اندرونی نصیحت کے خلاف ایک ادنا سی سوچ بھی کر سکے. جب یہ طاقت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو غیروں پر بھی طاقت عطا ہوتی ہے. یہ محض کوئی فرضی بات نہیں ہے, نفسیاتی لحاظ سے ایک طے شدہ ثابت شدہ حقیقت ہے. وہ لوگ جو مسمرزم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو علم طب میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ اگر مطالعہ کریں یا ان کو اچھا استاد میسر آئے تو وہ لازماً ان کو یہ بتائے گا کہ پہلے اپنی ول کو, اپنے فیصلے کی طاقت کو اپنے نفس پر جاری کرنے کی کوشش کرو اور اس کی ورزش کرو ذہنی طور پر. اگر نہیں کرو گے تو تمہیں غیروں کے دماغ پر اثر انداز ہونے کی کوئی طاقت نہیں ملے گی. اور اسی طرح ول پاور کو تقویت دی جاتی ہے, اس کے بغیر آپ گھر بیٹھے یہ جو مرضی کریں اور آپ کا نفس آپ کی بات مانے ہی نہیں بلکہ آپ اس کے زیر نگیں چلتے رہیں اور پھر سوچیں کہ میں سوچوں گا فلاں آدمی یوں کرے تو یوں کرنے لگ جائے گا, یہ محض احمق کی خواب ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. بس فذکر نفعت الذکرا میں جس ناسے کا ذکر ہے وہ ہر شخص کے اندر موجود ہے, اور میں اس ناسے کو مخاطب ہوں, ہر احمدی کے اس ناسے کو مخاطب ہوں جس سے نصیحت کے سفر کا آغاز ہونا ہے. بس نئے سال کے سفر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اس ناسے کو بیدار کریں, اور اگر ہر آدمی کرے تو اس کو غیر معمولی طاقتیں عطا ہوں گی. یہ میں جانتا ہوں, خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اسی طرح بنایا ہے اور خدا تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. جہاں قرآن کریم نے انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے, ساتھ ہی یہ فرما دیا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے جو کچھ فرمایا کر دیا ہے اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں کر سکتے. بس اس بنیادی اصول کو پلے باندھ لیں کہ پہلے آپ نے اپنے نفس کی تسخیر کرنی ہے, اپنے نفس کے اندر موجود ناسے کو جگانا ہے, اس کو اپنے نفس پر غلبہ عطا کرنا ہے, اور جب اس کو آپ یہ سکھا دیں اور یہ توفیق مل جائے جو دعاؤں کی مدد کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی, تو پھر اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کے اندر سے ایک ایسی قوی شخصیت بیدار ہوگی, اسے لازماً ماحول پہ غالب آنا ہے. اور اس ایک نصیحت پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جو قرآن سے ہم نے سیکھی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس نے ایک عظیم جلوہ دکھایا ہے, ہم اس جلوہ محمد کو سب دنیا پہ عام کر سکتے ہیں. جب ہم دعائیں کرتے ہیں اے اللہ محمد رسول اللہ کا جلوہ عام کر, تو وہاں بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس جلوہ کو عام کرنے میں ہم نے اپنے نفس کے کون سے حصے کو چمکایا ہے کہ وہ شیشے کی طرح جلوہ محمد مصطفیٰ کو کوئی لشکارا, کوئی اس کی چمک دنیا کو دکھا دے. جب تک رخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے گا, آپ کے دل میں وہ شفاف آئینہ ہوگا جو اس چمک کو لیتا ہے اور ایک زاویے سے دوسروں پر بھی وہ روشنی ڈالتا ہے, اس وقت تک آپ کی یہ دعا درست, آپ کی یہ تمنائیں اچھی کہ اے اللہ محمد رسول اللہ کا جلوہ سب دنیا کو دکھا دے, اگر یہ نہیں اور اس کے لیے کوئی باشعور کوشش بھی نہیں ہے تو فرضی باتیں ہیں. ان فرضی باتوں میں تو ساری دنیا مبتلا ہے. عالم اسلام دیکھیں کس امید میں بیٹھا ہوا ہے, محض ان فرضی خیالوں میں کہ اسلام نے ضرور غالب آ جانا ہے. غالب آنے سے پہلے اسلام جو ان سے قربانی چاہتا ہے, جو ان سے تبدیلیاں چاہتا ہے, ان کی طرف کسی کو کوئی خیال نہیں, آپ ہی غالب آ جائے گا. سال کے بعد سال گزر جاتا ہے, بس میں چاہتا ہوں کہ احمدی سال اس طرح نہ گزریں, ہر سال ایک چند ایسے لمحات میں سے گزر کر آگے سفر شروع کرے جو اپنے نفس کے محاسبے کے لمحات ہوں, اور بڑی دیانتداری اور خلوص کے ساتھ انسان ان کا محاسبہ کرے اپنے نفس کا, اور پھر کچھ ارادے باندھے اور ان ارادوں کا زیادہ راہ لے کر اگلے سال میں داخل ہو. ہماری تو یہ سوچیں ہیں, ہمارے تو یہ ارادے ہیں دعاؤں کے ساتھ نیکیوں کا زیادہ راہ لے کر آگے بڑھتے ہیں, بڑھتے رہیں گے. بدقسمتی سے ہمارے غیر بھی کچھ ایسے ہیں جو ہر سال بد ارادے باندھتے ہیں. ہمارے سفر محبت کے سفر ہیں اور ہمارا زیادہ راہ محبت کا زیادہ راہ ہے, ان کے سفر بدی کے سفر ہیں, اور محض دوسرے کو تکلیف پہنچانا, عذاب دینا, کسی طرح ان کے لیے ہلاکت کے سامان پیدا کرنا, یہ سوچیں لے کر وہ نئے سالوں میں داخل ہوتے ہیں, اور انہی سوچوں کے ساتھ پھر وہ جماعت کو چیلنج دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سال کس کا بنتا ہے. 1994 کے حوالے سے بھی بہت کچھ ایسا ہوا, لیکن یہ لمبے تذکرے ہیں, مختصر شاید میں چند باتیں بیان کر سکوں, اور باقی مضمون ایسا ہے جو ہر سال جلسہ سالانہ پر جو آخری تقریر ہے اس میں, یا درمیانی تقریر, اس میں یہ مضمون بار بار یعنی جاری مضمون کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے میں یہ پسند کروں گا کہ آج سے 100 برس پہلے جو 1894 تھا اس کے نقوش پر غور کر کے آپ کو بتاؤں کہ اس سال کے کیا نقوش اہم نقوش تھے, اور یہ وہ دوسرا حصہ ہے یعنی اجتماعی سوچ کا. اس لیے مضمون قطع کر کے میں اس حصے میں داخل نہیں ہو رہا. شروع میں ہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دو طریق سے سالوں کے جوڑ منائے جاتے ہیں, ایک انفرادی طور پر جو میرے نزدیک زیادہ اہم ہے, اور دوسرا اجتماعی طور پر. اب اجتماعی موازنے کے طور پر اب ہم میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ 100 سال پہلے اس مقدس دور میں جس نے آج کے اور دور کی بھی بنا ڈالی اور آئندہ سب ادوار کی بنا ڈال چکا ہے, کیا ہوا تھا, وہ سال کیسے گزرا تھا, اس سال کے اہم امور یہ ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 1894 میں بعض بہت ہی اہم اور بہت دور رس اثر رکھنے والی تصنیفات کی توفیق ملی, اور خصوصیت کے ساتھ عرب دنیا کو آپ نے اس سال میں مخاطب فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عرب دنیا میں اس کے نتیجے میں لبیک کہنے والے بھی بڑے عظیم پیدا کیے, اور 1894 کا یہ سال اس پہلو سے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ مورخ احمدیت وہی دوستوں صاحب نے جب اس سال کا موازنہ کیا تو سب سے نمایاں چیز ان کو یہی محسوس ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربوں میں نفوذ اگر کسی ایک سال سے وابستہ کیا جا سکتا ہے تو 1894 ہے. اور عجیب بات ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کا آج 1994 بھی اس پہلو سے سب سے نمایاں ہے, اور خدا تعالیٰ نے جو ہمیں MTA جاری کرنے کی اس سال توفیق عطا فرمائی, یہ بھی اسی سال کا پھل ہے. 1894 کو 7 جنوری کو یہ عالمی پروگرام جاری ہوا ہے, اور اسی سال اسی پروگرام کی برکت سے اس کثرت سے عربوں کی توجہ احمدیت کی طرف ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے ہمارے مخالفین پر ایک زلزلہ آ گیا ہے. بار بار سعودی عرب کے گزٹ اور ان کے اخبارات اس بات کو اچھال رہے ہیں, اور ایک اخبار تو یہ لکھتا ہے کہ اب فوراً حرکت کرو, جس تیزی سے احمدیت کا نفوذ پھیل رہا ہے اور مسلم عربوں پر خصوصیت سے اثر انداز ہے, اگر ہم نے آج کاروائی نہیں کی تو پھر یہ بہت لیٹ ہو جائے گا. وہ الفاظ یہ ہیں, سعودی گزٹ 27 جون 1994, یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے, اس کے بعد بہت پانی آگے گزر چکا ہے. یہ میں جون کی بات بتا رہا ہوں, ابھی انہوں نے جولائی میں ظاہر ہونے والی بیتیں نہیں دیکھی تھی, اور گھبراہٹ کا اور پریشانی کا یہ عالم تھا. وہ لکھتے ہیں, اٹ از ناؤ ٹائم دیٹ وی اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ کاؤنٹرنگ دا کفر پروپیگنڈا اب مرزا غلام احمد ڈیوینٹ فالوئر اینڈ اسٹیبلش اے گلوبل اسلامک ٹی وی براڈ کاسٹ اسٹیشن وداؤٹ ڈیلے. جو انہوں نے بوس کا اظہار کرنا تھا وہ تو کرنا ہی تھا, نقل کفر کفر نہ باشد. مطلب یہ ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے ہوئے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم باتیں بس ختم کریں, اور عملی اقدام کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے عالمگیر پروپیگنڈا کے توڑ کے طور پر ایک عالمگیر اسلامی ریڈیو ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کریں, یہ ٹیلی ویژن نظام جاری کریں. یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں, ناؤ ناٹ لیٹر, اب ہو یہ, اب کے بعد نہیں, لیٹر مے بی ٹو لیٹ, دیر ہو گئی تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی, آلریڈی اٹ از ٹو لیٹ, اب تم کچھ نہیں کر سکتے. 1894 میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو توفیق ملی کہ عرب دنیا کو مخاطب ہوں, ہمارے پاس تو وہ چارہ نہیں تھا, وہ ذرائع نہیں تھے. اس زمانے کی عرب دنیا میں تقویٰ کا معیار بہت بلند تھا, زبردستی لٹریچر کی راہ میں کوئی روک نہیں ڈالی جاتی تھی, ہر قسم کی کتاب ہر جگہ پہنچ جاتی تھی, ہر ایک کو آزادی تھی, لائق رہا پھر دین کا منظر دکھائی دیتا تھا, علماء بھی شوق سے اپنی مخالف آراء کو سنتے, ان میں دلچسپی لیتے, اور اگر اتفاق نہیں کرتے تھے تو جوابی کاروائی کیا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عربی زبان میں کتب شائع فرمائیں, تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عرب دنیا میں مفت تقسیم کروائی ہیں, لیکن آج کوئی قیمتن بھی وہاں لینا چاہے تو اس کو اجازت نہیں, رستے کی روکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سالوں کی مماثلت تو معلوم ہوتا ہے دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا, اب ان بیچاروں کی کیا طاقت ہے کہ خدا کے ارادوں کی راہ میں روک ڈال سکے. وہ رستے کی جو ٹیرف کی پابندیاں جو سطح زمین پہ چلتی ہیں یا ہوا میں بھی اڑیں تو وہاں پہنچ کر زمین کے رستے سے داخل ہوتی ہیں, ان پر تو انہوں نے پیرے بٹھائے ہوئے تھے, اب آسمان پر کیسے پیرے بٹھاتے. اب اللہ نے یہ پیغام آسمان سے ان پر اتارنا شروع کیا ہے, اور اس کثرت سے دلچسپی لے رہے ہیں عرب کہ بعض دفعہ ان کے پیغام سن کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا ہے, ہماری توقعات سے بہت بڑھ کر ہے. سوالات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں, دلچسپیوں کے اظہار مختلف طریق پر ہمارے پروگراموں کے مطالبے کر رہے ہیں رسائل کہ ہمیں بھیجو تاکہ عربوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے تقاضے پورے کر سکیں. میں نے ہی یہی درخواست لکھی ہوئی ہمارے دفتر میں موجود ہے, فون پر بھی ان صاحب کی نصیحت آئی, ایک بڑے رسالے کے مالک بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے علم تھا, حالانکہ پہلے علم نہیں تھا, توقع تھی علم نہیں تھا. کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہوگا دن بدن عربوں کی دلچسپی ایم ٹی اے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس دلچسپی کو پورا کرنے کی خاطر ہم نے ضروری خیال کیا ہے کہ آپ کے آئندہ کے پروگرام شائع کیا کریں, تو اس لیے مہربانی فرما کر ہمیں اجازت بھی دیں اور پروگرام بھی بھیجیں. اس وقت تو مجھے پتہ خیال نہیں تھا, میں نے جب آج کے خطبے کے لیے یہ تاریخ کے اس سال کے واقعات کھنگالے تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا. یہ ایم ٹی اے کا اس سال جاری ہونا اور پھر عربی پروگراموں کے پیش کرنے کی توفیق پانا, اور ہمارے عزیز بزرگ دوست حلمی شافی صاحب کو خدا تعالیٰ نے دل میں تحریک ڈالی کہ وہاں بیٹھ کے اب خدمت نہ کرو ترجمہ وغیرہ کی, یہاں پہنچ کر کرو, اور انہوں نے اپنی ساری زندگی پیش کر دی. اور یہ سارے واقعات اسی سال کے ہیں, اور جس چیز کی ضرورت تھی کہ ایک اچھا عربی دان عالم دین پاس بیٹھا ہو اور ترجمے بھی اچھے کر سکے, وہ مہیا ہو گیا خدا کے فضل کے ساتھ. عبد المومن صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ رواں ترجمے جو اردو سے کرنے پڑتے ہیں وہ کر دیں. تو یہ سارے سامان وہی ہیں جو دراصل گزشتہ 100 سال پہلے کے 1894 سال کی یاد دلاتے ہیں. تو اجتماعی طور پر خدا تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخش رہا ہے, اور بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جن کا جیسا کہ میں بیان کیا ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیلی تذکرہ تو ممکن نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ کا میں اشارتاً ذکر کروں گا یا کچھ نسبتاً تفصیل سے بھی. وہ سال جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام کامیاب سالوں میں ایک پہلو سے نمایاں خصوصیت رکھتا تھا, بلکہ وہ اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی اور دائمی دور میں ایک اہم حیثیت رکھتا تھا. وہ سال تھا جس سال چاند سورج نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی صداقت کو ظاہر کیا اور ثابت کیا, اور اس کے ثبوت کے طور پر مسیح مہد حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود دکھا دیا. یہ وہی ماضی ہے جس کی پیشگوئی اصدق الصادقین محمد رسول اللہ نے فرمائی تھی. بس 1894 کے سال اس پہلو سے ایک زندگی کا اہم سال نہیں رہتا بلکہ ایک دور کا اہم ترین سال بن جاتا ہے, ایک ایسے دور کا جس نے ختم نہیں ہونا. اس پہلو سے 1894 کو بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایسی توفیقات عطا فرمائی ہیں جو آئندہ ایک عظیم دور کی خوشخبریوں کا پیش خیمہ بنے گی, اور یہ ایم ٹی اے کا جو اجرا ہے باقاعدہ 7 جنوری کو ہوا, یہ میں سمجھتا ہوں انہیں انعامات میں سے ایک اہم انعام ہے, اور اس کا چاند سورج کی گواہی سے تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. بعض دفعہ انسان اپنی یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہتا ہے جس کی تفسیر ذہن میں حاضر نہیں ہوتی, نہ انسان اس کو سوچ سکتا ہے, مگر کلمے ایسے نکل جاتے ہیں منہ سے جو جب پورے ہوتے ہیں تو اس وقت کہنے والا بھی حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا بات میرے منہ سے نکلی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری فرما دی. اس کے متعلق کئی ایک دفعہ نہیں بارہا ایسے واقعات ہو چکے ہیں. مثلاً ایک متکبر شخص کے متعلق اپنی ایک نظم میں نے کہا تھا کہ خدا اڑا دے گا خاک ان کی, وہ جو بگولے اٹھے ہیں خاک کے ہمیں مٹانے کے لیے, اللہ ان کی خاک اڑا دے گا, ان کا نشان نہیں ملے گا. اور اسی طرح وہ بگولوں کی خاک کی بگولوں میں اڑنے والی خاک بن گیا وہ شخص. اور امریکہ سے مجھے کسی نے لکھا کہ آپ کی طرف تو آپ کی تو توجہ نہیں گئی ہوگی, مگر میں نے جب اس شعر کو پڑھا اور اس واقعہ کو دیکھا تو بالکل یوں لگتا تھا جیسے خدا تعالیٰ نے آپ کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے, عین اس واقعے پر چسپا ہونے والی بات ہے. تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ربوہ میں جب شروع شروع میں مخالفت کا بہت جوش اٹھا تھا تو اس وقت میں نے مولویوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو تم بعض رستے بند کر سکتے ہو زمین پر, لیکن جب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان سے تمام دنیا پر بارشیں برسائے گا, پھر تمہاری چھتریاں کیسے اس کو روک سکیں گی؟ کیسی تمہاری چھتیں ان فضلوں کی راہ میں اور کے بندوں پر گرنے کی راہ میں حائل ہو جائیں گی. فضل جب آسمان سے گرتے ہیں اور خدا اتارتا ہے اور عالم کی فضل اتارتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کسی کو طاقت نہیں کہ ان کو روک سکے, ان کی راہ میں حائل ہو سکے. مگر اس وقت میں پاکستان کا بھی کہہ سکتا تھا, بغیر دنیا کے حوالے سے یہ بات کر سکتا تھا. وہ وقت ایسا تھا جب خود بخود میری زبان پر یہ الفاظ زور کے ساتھ جاری ہوئے کہ وہ وقت جب ساری دنیا میں خدا فضلوں کی بارشیں برسائے گا تو ان آسمان سے اترتے ہوئے فضلوں کی راہ تم کیسے روک سکو گے؟ یہ کوشش بیکار ہے, اس کو چھوڑ دو, تمہیں چارہ نہیں ہے کہ یہ کام کر سکو. اب ایم ٹی اے جب اتری ہے تو تب سمجھ آئی ہے کہ ساری دنیا میں اسی سال 94 ہی میں یہ آسمان کی گواہیاں اتر رہی ہیں جیسے چاند سورج کی گواہی آسمان سے اتری تھی, اور دوبارہ اس گواہی کو لے کر پھر خدا کے فضل اترنے شروع ہوئے. بس یہ خدا کی کائنات کے عجیب اسرار ہیں, ان کو لطیف نگاہوں سے دیکھیں تو انسان اور بھی زیادہ لطف اندوز ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ مولویوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ 94 کا سال ایم نیو کی موت کا سال, چھٹی. کہتے ہیں مرزا طاہر کو عادت پڑی پاگلوں والی باتیں کرتا رہتا ہے, بڑے دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے یوں کیا اور اس سال ہم یوں کریں گے, ہم بتاتے ہیں یہ سال کیا ہونا ہے. نائب ناظم صاحب مرکزی مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت کہتے ہیں قادیانیوں آئین کو تسلیم کر لو, پاسداری کرو قانون کی, یعنی اللہ کا قانون دفع کرو, چھوڑو پرے, ہمارا قانون مانو اور خدا کے قانون کے باغی ہو جاؤ. یہ مضمون ہے. ورنہ 74 میں مرزائیت کو ایک ضرب لگی, پھر 84 میں امتناع قادیانیت کے ذریعے قادیانی زخمی ہوا, اب 94 ہے اور یہ قادیانیت کے خاتمہ کا سال ہوگا. 94 ایک دن باقی رہ گیا, اور یہ دن بھی خوشخبریاں لے کے آئے گا. کوئی دن ایسا نہیں گزرا اس سال کا جو نئی سے نئی خوشخبریاں لے کر نہ آیا ہو, اور ان منحوسوں کی ہر بات جھوٹی نکلی, ایک ایک لفظ جھوٹا ہوا. اور یہ بھی انہوں نے ایک شیوا بنا لیا ہے. ایک دفعہ ایک مولوی اٹھ کے کہتا ہے کہ اگلے سال مرزا طاہر احمد مر جائے گا, اور دوسرے سال دوسرا مولوی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں, تیسرے سال تیسرا مولوی. یہ اسکیم یہ بنا رہی ہے کہ کسی سال تو اس نے مرنا ہی ہے, تو جس سال مرا اس سال کا مولوی اور اس کے سارے ساتھی سچے ہو گئے. وہ بیسوں جھوٹے جو بدبخت پیچھے رہ جائیں گے ان کا کیا بناؤ گے؟ یہی پیشہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اختیار کیا ہوا تھا, اور حیرت انگیز طریق پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مکر اور فریب کے جال سے نکال لیا. ایسا عجیب واقعہ ہے عبدالحکیم کی پیشگوئی سے متعلق کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ مولوی تو اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مرزا صاحب جھوٹے نکلے. اس نے کہا تھا عبدالحکیم نے کہ یہ 1908 کا جو سال ہے اس میں مر جائے گا اور یہ واقعہ ہوگا, اور دیکھ لو 1908 میں مر گیا, اب اور کیا چاہتے ہو. حالانکہ اس سے پہلے سالوں کا دیکھیں ہر سال یہی کہا کرتے تھے مولوی, کبھی عبدالحکیم نام کا کبھی کسی دوسرے نام کا, ہر سال حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کی خبریں شائع کر رہے تھے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مولویوں کی وجہ سے غیر فانی ہو جائے اور اس کو خدا بنا بیٹھے, یہ تو ناممکن ہے. ہر شخص نے مرنا تو ہے ہی, لیکن اللہ نے جس طرح اس کو جھوٹا کیا وہ حیرت انگیز بات ہے. اس کے منہ سے پہلے یہ پیشگوئی نکلی, اس کے قلم سے ایک پیشگوئی شائع ہوئی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ مئی کا مہینہ گزرے گا نہیں جب یہ شخص فوت ہو جائے گا. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اجل مسمی مئی میں ہی تھی, 26 مئی مقرر تھی. اب اگر خدا کوئی تدبیر نہ فرماتا تو دیکھیں کتنا بڑا طوفان بے تمیزی بربا ہو. اس تحریر کے کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ نہیں نہیں غلط ہوگی, خدا نے فیصلہ بدل لیا ہے, وہ مئی میں نہیں مرے گا بلکہ اکتوبر میں مرے گا, یا کچھ اور مدت آگے بڑھا دی. اور پہلی پیشگوئی کی تردید کر کے پھر دوسری پیشگوئی میں داخل ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پیسہ اخبار نے, جو مسیح موعود کا دشمن تھا, بڑی حسرت سے کہا کاش عبدالحکیم یہ ترمیم نہ کرتے. اس سے ان سب کی ذہنیت کا بھی پتہ چلا کہ یہ انسانی پیشگوئیوں کا خدا کی پیشگوئیوں سے مقابلہ چاہتے تھے. ترمیمیں بندوں کے ہاتھ میں تھیں, ان کے نزدیک بندے کی مرضی ہے جب چاہے پیشگوئی میں ترمیم کر دیں, لیکن بعض ترمیمیں خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور یہ ترمیم بھی عبدالحکیم کے ہاتھ میں نہیں تھی, خدا کے ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود ہی قریب وصال کی خبر دے دی تھی. خوشخبری ان معنوں کہ اپنے اللہ سے جو لقاء کا خاص موقع ہوتا ہے وفات کے وقت وہ میسر آنا تھا, لیکن بہرحال ایک غم کا موقع ہوتا ہے وفات. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کثرت الہامات سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سال آپ کے وصال کا سال ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ پر توکل کرتے ہوئے مبالغے سے بھی باز نہیں آئے اور ہر قسم کے چیلنج دشمن کو دیتے رہے. عبدالحکیم سے ایسا ہی ایک تصادم ہوا اور اس نے یہ پیشگوئی جو میں نے بیان کی ہے یہ کر دی, اور خدا نے ترمیم کروائی ہے. پھر اس کی اپنی ترمیم, ورنہ پاگل کیوں ہو گیا تھا؟ اچانک اس کو کیا خیال آیا کہ مئی سے ارادہ بدل کے خدا نے اکتوبر کا کر دیا یا اس کے بعد کا؟ تو وہ پیشگوئی جس پر لوگ ہنستے ہیں اس میں سب سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان ہے. بس ان لوگوں سے بھی خدا پیشگوئیاں کرواتا ہے جو جھوٹی نکلتی ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان نے آخر مرنا ہے. یہ مولوی ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہنے کی جرات کرتا کہ خدا نے ہمیں بتایا ہے, اور یہ فرق ہے. اگر خدا نے نہیں بتایا تو جب کوئی مرے گا تو تم کیسے سچے ثابت ہو جاؤ گے؟ کیونکہ یہاں تو خدا سے تعلق کا معاملہ ہے. اگر خدا نے بتایا ہو اور بات سچی نکلے پھر درست ہے. عبدالحکیم یہ دعوے کر رہا تھا کہ خدا نے بتایا ہے, اور چونکہ خدا پر ایک قسم کی ذمہ داری آ جاتی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی حفاظت کرنا تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی دخل فرمایا اور اس کی عقل ماری گئی, اور وہ جو اتفاقاً صحیح بات لکھی گئی تھی اس نے ہاتھ سے اس پر قلم تنسیخ پھیر دیا, اس کو قطع کر کے ایک اور بات بنا لی. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ یہ جو مولوی آج کل بول رہے ہیں ان میں سے دو قسم کے ہیں. بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں ڈر کے مارے, دل میں کچھ نہ کچھ یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ ہی نہ مارے جائیں, یقین جو نہیں ہے. اس لیے بعضوں نے احتیاط یہاں تک برتی کہ کہا کہ مجھ پر ابلیس نازل ہوا, اور ابلیس نے مجھے بتا دیا ہے کہ مرزا طاہر احمد فلاں سال ختم ہو جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ ابلیس نے جھوٹ ہی بولنا تھا, اور اس شخص نے ابھی اگر کوئی سچ بولا تھا تو شاید یہی بولا کہ ابلیس نازل ہوا ہے, ورنہ بڑا جھوٹا آدمی. اس کے متعلق سارا کتھا چٹھا کسی وقت نئی مسلمان پیش کر دیں گے سب کے سامنے, شاید کیا بھی ہو انہوں نے کچھ. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو دیکھیں کیسا ثابت فرما دیا کہ جو خود جھوٹ بولنے کی خاطر ابلیس کا مظہر بن گیا ہو اس کا باقی کیا رہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیشگوئی کرتے ہیں لیکن خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے, یہ خدا کی طرف منسوب کریں تو خود مارے جائیں گے اور ہلاک ہوں گے, اور ایسے معاملات میں پھر خدا دخل دیتا ہے. مگر بعید نہیں کہ یہ سارے ہماری زندگیوں میں دیکھتے دیکھتے حسرتوں کی جان دے دیں, کیونکہ مجھے یہ مجھ پر یہ گہرا تاثر ہے الہامات کی روشنی میں, حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کے مطالعہ کی روشنی میں, کہ اس صدی کا آخر ان مورویوں کے لیے بہت بد انجام لے کے آنے والا ہے. اور خدا تعالیٰ نے دل میں جو یہ تحریک ڈالی کہ ان چوٹی کے بد بخت علماء کے لیے بد دعا کی جائے تاکہ امت کے لیے وہ دعا بن جائے, یعنی ان کے چنگل سے مولویوں کو نجات کی دعا, حقیقت امت کے لیے دعا ہے اگرچہ ان کے لیے بظاہر بد دعا ہے, تو یہ بد دعائے خیر ہے. جیسے کہا جائے کہ اس شیر کے چنگل سے فلاں بیچارہ زندہ سلامت نکلا ہے تو شیر کے لیے تو بد دعائی ہوگی, لیکن جس معصوم کے لیے جو اس کے چنگل میں اس جس معصوم کے بچانے کے لیے وہ تو بد دعائی بنتی ہے. تو انجام کار ایسی دعائیں نیک دعائیں ہوتی ہیں, اگرچہ بد دعا کی راہ سے کچھ تلخ قدم اٹھا کر گزرنا پڑتا ہے. بس اس سال کی آخری گھڑیوں میں اس دعا کو بھی یاد رکھیں, ان کے تفاخر, ان کی یہ بے باکیاں اور اس قسم کی تالیاں اللہ تعالیٰ ساری جھوٹی کر کے ان کے منہ پر مارے, اور ان کی ساری مرادیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور وہ جو دعا جو جس کی طرف میں توجہ دلائی تھی یہ اس سال بھی جاری رہے گی, آئندہ بھی جاری رہے گی, اور ایسے آثار میں دیکھ رہا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پائے قبولیت میں جگہ بخش رہا ہے. ایک اور ان کا حوالہ تھا کہ مرزا طاہر احمد نے یہ عجیب بہودہ بیان دیا ہے کہ یہ غلبہ احمدیت کی صدی ہے. اس کے بعد عجیب و غریب ایک پاگل والی منطق ہے جس کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. منطق یہ ہے, اول تو ان کے عقیدے کے مطابق 15ویں صدی کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ مرزا قادیانی نے 14ویں صدی کو آخری صدی اور خود کو آخری صدی کا آخری مجدد قرار دیا ہے. ایسی جاہلانہ بات ہے, بالکل برعکس معاملہ ہے. یہ مولوی شور مچایا کرتے تھے کہ 14ویں صدی ختم نہیں ہوگی جب تک مہدی نہ آ جائے, اور ہم کہتے تھے کہ روک کے دیکھ لو, اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. یہ بحثیں تھیں, ان کی جھوٹے کی یاداشت نہیں ہوتی. اس قدر بیوقوف قوم ہے کہ جو احمدی کہتے تھے وہ اپنا موقف بنا لیا, جو آپ کہا کرتے تھے وہ احمدیوں کو موقف بنا دیا, اور پھر اس الہام یا وحی کے برخلاف 15ویں صدی آئی گئی نا. لو اب دیکھیں, اس کا تو بہودہ بکواس, جھوٹ, نہ عقل نہ کوئی تک, یہ حال ہو گیا ان کی عقلوں کا, مخبوط الحواس ہیں. لیکن پھر کہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ جو صدی آ رہی ہے, یہ جو گزر رہی ہے, یہ صدی قادیانیت کی موت سبب ثابت ہوگی, اور یہی ڈش انٹینا جس پر یہ اترا رہے ہیں یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. یہ کہتے ہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, مکہ مکرمہ سے اعلان ہو رہا ہے کہ بڑے فائدے پہنچا گیا ہے, اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو بہت لیٹ ہو جائے گا. کس کی بات آدمی مانے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اتنا عظیم الشان روحانی فائدہ پہنچ رہا ہے تبلیغی, تربیتی اور ہر پہلو سے, ये उसकी आग लगी हुई है इनको, जिसकी वजह से ये तैश खा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुछ अहमदी शहीद कर दिए इन्होंने। हाल ही में कुछ अरसे में 4-5 बहुत ही दर्दनाक शहादतें हुई हैं, लेकिन इनका ये फल है बस। और ये इरादे लोग के निकलते हैं कि इस साल हम इनकी इतनी मस्जिदें जलाएंगे, इतनी कब्रें उखेड़ेंगे, और जितनी कब्रें इन्होंने पहले कभी उखेड़ी थी उससे ज़्यादा 1894 में एक ही जगह उखेड़ बैठे हैं। न एक जगह तो नहीं, मगर मुख्तलिफ जगहों पर सबसे ज़्यादा नहीं, यानी हर साल से एक साल में जहाँ तक मैंने जायजा लिया है इस साल इन्होंने ज़्यादा कब्रें उखेड़ी। तो ये कामयाबी है, मुर्दों की कब्रें उखेड़ कर उनको बेहरमत करने की कोशिश करना ये बदबख्ती है। तो जिसके हिस्से में ये रज़ाए बारी ताला लिखी हो कि इतनी मस्जिदें बर्बाद की, इतने आदमियों को कत्ल किया, इतने लोगों के माल लूटे, इतने लोगों को इस सजा में कि उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़ुल्म-ओ-कूफ किया, मारा पीटा, थानों में लेके गए और फिर मुकदमे दायर किए, फिर हमने इनके इस इकरार पर कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, रसूलुल्लाह सल्लम की हत्या के इल्ज़ाम में मौत की फांसी का फंदा दिखाते हुए इन पर मुकदमे दर्ज किए कि ये तुम्हारा अंजाम है और कहो मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं। कितने अहमदी हैं जो पीछे हटे? एक भी नहीं। अभी हाल ही में जो अनवराबाद में शहादत हुई है, नौजवान था मुखलिस सिंधी, और उसके घर ले जाकर भी, उसके बाहर भी लोगों के सामने उसको, उसके साथियों को उन्होंने बार बार कहा कि तौबा कर लो। पहले तो कहा कलमा सुनाओ, उन्होंने कलमा सुनाया, उन्होंने कहा ये तो हमारा कलमा है। उन्होंने कहा तो हमारा भी यही कलमा है, हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, फिर दूसरा कलमा ये पढ़ो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को गंदी गालियां दो। उन्होंने कहा ये कलमा हमें खुदा सिखाया नहीं, खुदा रसूल ने। तुम बदबख्तों के हिस्से में तुम जो मर्जी करो, मगर हमें जो कलमा खुदा ने सिखाया नहीं वो हम नहीं पढ़ेंगे। और इस जुर्म में उनको गोली मार दी। अब बताएं आप, ये कामयाबियां हैं जिन पर ये फख्र कर रहे हैं। इसलिए साल कुल्लियतन इनकी नामुरादियों का साल है। ये वो साल है जिसमें जब से मैंने हिजरत की है आर्जी तौर पर, पहली बार है कि 10 नए ममालिक अहमदियत के आगोश में दाखिल हों। बड़ी लंबी फहरिस्त है बरकतों की, लेकिन वह इंशाल्लाह आइंदा जलसे पर मैं पेश करूंगा। अब मैं आखिर पर आपको फिर तवज्जो दिलाता हूँ कि इज्तमाही जायजे भी पेश होते रहते हैं, होंगे साल में जहाँ भी जोर डाल लें वहाँ ये जायजे पेश हो सकते हैं इंशाल्लाह, जो इस साल के आइंदा साल में वस्त में तकरीबन जलसा यूके पे, ये मैं तफसील से खुशखबरियाँ आपको सुनाऊँगा। लेकिन आखिरी याद दहानी फिर यही कराता हूँ कि जो हर ज़ात का अपना मुहासबा है उससे ज़्यादा बबरकत और कोई चीज़ नहीं है। हर अहमदी जिस तक की आवाज़ पहुँचती है चंद लम्हे तवक्कुफ करके ठहरे, इस गरज से गौर करे कि मैंने क्या पाया और क्या खोया, और इस नीयत से गौर करे कि ये ना हो कि मुझे ज़िंदगी के आखिर पर मौत के लम्हों में ये ख्याल आए कि काश मैं हर साल यही गौर करता, वो जो गौर है वो बिल्कुल बेकार जाता है। जब ज़िंदगी के साल इकट्ठा मरते हैं तो फिर गौर का वक्त नहीं रहता। अब तो एक एक कास करके हमारा साल मर रहा है। खुदा करे कि हर मरने वाला साल हमारे अगले साल को जिंदा करके मरे, उसके लिए मौत का पेश खेमा बन के ना मरे। इन दुआओं और इस फिक्र के साथ हम इस साल को अलविदा कहते हैं और इंशाल्लाह करीब अगले साल में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला तमाम आलमगीर जमात को यह नया साल मुबारक फरमाए। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ